نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الحمدللہ آج ڈیٹھ پارہ پڑا گیا اللہ تبارک و تعالی اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. پندرہ پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے گیا, جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے اور اپنے عظیم نشانیاں دکھائی, بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک کے سفر کا ذکر فرمایا معراج کی رات. علماء کرام نے فرمایا کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک سفر کا انکار کرے تو ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا, اس لیے کہ وہ قرآنی آیت کا انکار کر رہا ہے. یہ یاد رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تقریباً 34 معراجیں کرائی گئی, جن میں ایک معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا اور دیگر معراجیں کوئی منامی ہے اور کوئی روحانی ہے. دوسری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے حوال کا ذکر فرمایا اور نام اعمال کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا. تیسری رکوع کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ان دونوں میں کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو, انہیں جھڑکو مت, اور ان سے تعظیم کے ساتھ بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھائے رکھنا اور نرم دلی سے عرض کرنا کہ اے ہمارے رب, تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ادب اور احترام کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور ان کے ساتھ حسن ادب کے ساتھ پیش آنے کا حکم ارشاد فرمایا. ماں باپ کو نام لے کر پکارنا منع ہے, البتہ ان کی غیر موجودگی میں اگر ان کا نام لیا جائے تو یہ جائز ہے. ماں باپ کے ساتھ کلام اس طرح کرنا چاہیے جیسے ایک غلام اپنے آقا سے کلام کرتا ہو. نرمی اور تواضع سے پیش آنے کا جو حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے, اس لیے کہ بچپن میں والدین نے نہایت ہی شفقت اور نرمی کے ساتھ اپنے اولاد کو پالا ہے, آج جب وہ اولاد کے محتاج ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم بھی ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آؤ. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم کرے. اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ انسان کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے, کتنی خدمتیں کیوں بجا نہ لائے, اپنے والدین کے حق کو وہ ادا نہیں کر سکتا. اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے میرے مالک, میں تو اپنے والدین کے حق کو ادا کر نہیں سکتا, تو ان دونوں پر ایسا ہی رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا ہے. یاد رہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو رحمت کی دعا کے حوالے سے ارشاد فرمایا, اس میں اس جانب اشارہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرنا یہ جائز ہے, لہذا یہ اثار ثواب کے اصل ہوا یہ آیت کریمہ کہ ہم جو قرآن کریم اور دیگر اوراد اور وظائف پڑھ کر, نمازیں پڑھ کر یا صدقہ اور خیرات کر کے اپنے عزیز و اقربا کو بخشتے ہیں, تو اس کے لیے یہ آیت کریمہ ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے باعث ہے. ظاہر ہے کہ جب ہم یہ سال ثواب کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. والدین اگر کافر ہو تو ان کے ہدایت کے لیے اور ایمان لانے کی دعا کرنی چاہیے, یہی ان کے حق میں رحمت ہے. حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والدین کے ناراضگی میں ہے. ایک اور روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اپنے والدین کا مطیع اور فرمانبردار ہو وہ جہنمی نہیں ہو سکتا, اور جو نافرمان ہو وہ کچھ بھی عمل کرے اس کو جو ہے عذاب ضرور ہوگا. ایک حدیث کریمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ والدین کے نافرمانیوں سے بچو, اس لیے کہ جنت کی خوشبو ہزار برس کی راہ تک آتی ہے اور نافرمان وہ خوشبو نہیں پائے گا. اسی طریقے سے جو صلہ رحمی کاٹنے والا ہو اس کو بھی یہ خوشبو نصیب نہیں ہوگی, اور ایسا شخص جو بوڑھا ہو اور زنا کرے تو اس کو بھی یہ خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں فرمائے گا, اور تکبر سے سلوار کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا وہ بھی اس خوشبو سے محروم رہے گا. ایک اور مسئلہ ضروری بتانا سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے کہ نماز کے حالت میں جو ٹخنے کھلے ہونے چاہیے, حالانکہ یہ غلط ہے. ٹخنے کھلے رکھنا نماز اور خارجی نماز دونوں کے لیے حکم ہے, چاہے نماز کے باہر ٹخنوں پر جو ہے کپڑا لٹکائے یا نماز کے اندر لٹکائے تکبر کے ساتھ, تو ایسا شخص جنت کی خوشبو سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر رحمت سے جو ہے محروم رہے گا. اس میں شرط یہ ہے کہ وہ تکبر کے طور پر لٹکائے, اور بالخصوص نماز کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا, یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں نماز میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں اور کپڑوں کو نہ سمیٹوں. تو بعض لوگ کیا کرتے کہ سلوار لمبی بنا دیتے ہیں, جب نماز کے لیے آتے ہیں تو اب وہ سلوار کو موڑتے ہیں. یہاں وہ دو نافرمانیاں کر رہے ہیں, ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے نافرمانی یہ ہوئی کہ حکم یہ تھا کہ سلوار کو ٹخنوں سے اوپر بنانی ہے, وہ لمبی بنا لی ٹخنوں سے نیچے, یہ نافرمانی ایک کر لی جو عام حکم ہے, چاہے نماز ہو یا خارج نماز دونوں صورتوں میں سلوار کو اوپر رکھنے کا حکم ہے, اور بالخصوص نماز کی حالت میں حکم یہ کہ اپنے کپڑوں کو موڑو مت. اب اس نے تو سلوار لمبی بنوا لی, اب آ کر کپڑے موڑ رہا ہے تو یہ دوسری نافرمانی کر رہا ہے. لہذا علماء اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ ایک جو اس سے نافرمانی ہو چکی وہی کافی ہے, نماز کی حالت میں کپڑوں کو موڑے نہیں ورنہ اس کی نماز مکروہ ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو قتل کرنے سے مفلسی کی در سے قتل کرنے سے منع فرمایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رزق میں تمہیں دیتا ہوں اور تمہاری اولاد کو بھی رزق میں ہی دیتا ہوں, اور جو ان کو قتل کرے گا تو یہ قتل کرنا جو ہے بڑی خطا ہے, یعنی گناہ کبیرہ ہے. زنا سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر منع فرمایا, اس کے ساتھ ساتھ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے سے منع فرمایا, یتیم کے مال کو ناحق کھانے سے منع فرمایا, اور بالخصوص وعدے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر ارشاد فرمایا کہ وعدہ پورا کرو, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدے کے بارے میں سوال کرے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ناپ تول کو پورا کرنے کے حوالے سے بھی اسی رکوع کے اندر ارشاد فرمایا, اور کسی کے عیب جوئی تلاش کرنے اور جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے پڑنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر منع فرمایا, غرور اور تکبر کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر منع فرمایا. رکوع نمبر سات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کو حکم دیا تھا اس کا ذکر, اور ابلیس نے جو انکار کیا تھا اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. رکوع نمبر آٹھ کے اندر اللہ جل وعلا نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا, یعنی جو دنیا میں جس کا پیروی کرے گا جس کا اتباع کرے گا تو کل بروز قیامت وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور حکم ہوگا کہ فلا کے متبعین اٹھ کر ہمارے پاس آ جاؤ. پھر اس کے بعد نامہ اعمال دیا جائے گا, تو جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے تو وہ خوشی کے ساتھ اس کو پڑھے گا, اور جس کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے تو وہ پڑھ نہیں پائے گا اور اس کے گلے میں جو ہے اٹکے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اس دنیا کے اندر اندھا رہا تو آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور بھی زیادہ گمراہ ہوگا. یا یاد رہے کہ اندھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہے نہیں ہیں, وہ نابینا مراد نہیں ہے, بلکہ اندھے سے مراد گمراہ شخص ہے جو دین اسلام کے حقانیت کو نہ سمجھ سکے, جو سیدھے راستے کو نہ سمجھ سکے, اس سے اندھا ہو تو کل برود قیامت وہ اندھا رہے گا. اس کے بعد والے رکوع یعنی رکوع نمبر 9 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ نمازوں کو اور اپنے اوقات پر قائم کیا جائے, بالخصوص نماز فجر کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فجر کے وقت جو ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. یہ نماز فجر جس وقت ادا کی جا رہی ہو تو جو فرشتے جن کی ڈیوٹی رات کو تھی وہ بھی موجود ہوتے ہیں, اور جن کی ڈیوٹی دن میں لگنی ہے تو وہ فرشتے بھی آ جاتے ہیں, اور یہ دونوں نماز فجر کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا, بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تو نماز صبح کو بالخصوص جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے, اور نماز تہجد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی, ہمارے لیے سنت ہے, اس کا ذکر بھی اس آیت کے اندر ہے کہ یہ خاص تمہارے لیے, یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ نماز تہجد خاص تمہارے, یعنی خاص تجھ پر فرض ہے. نماز تہجد جو ہے اسے کم سے کم 2 رکعتیں ہیں, اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہے, اور متوسط جو ہے وہ 4 رکعت ہے, اور جو شخص نماز تہجد پابندی کے ساتھ پڑھتا ہو تو اس کے لیے اس کے قضا کرنا یا اس کو نہ پڑھنا یہ علماء نے لکھا کہ یہ مکروہ ہے. 9 رکوع کے اندر اہل مکہ نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہود کے کہنے پر روح کے متعلق سوال کیا تھا, اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے دیا. اس کے ساتھ ساتھ اہل مکہ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ تم جو ہے یہ پہاڑ جو ہے سونے کے بنا دو, یہاں سے چشمے جاری کر دو, یا باغات اگا دو, تو اس کا اللہ تبارک و تعالی نے جواب ارشاد فرمایا ہے. سورہ کہف جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا ہے, اس کے رکوع نمبر پہلے رکوع کے نصف سے اس کا آغاز ہوتا ہے, اور تقریباً تیسرے رکوع کے چوتھے رکوع کے ابتدائی چند آیات تک اس کا ذکر مسلسل چلتا ہے, جس میں اس واقعے کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے, اصحاب کہف کے واقعے کو. اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکوع نمبر 5 کے اندر ایسے 2 اشخاص کا ذکر فرمایا کہ جن میں سے ایک فرمان بردار تھا اور ایک نافرمان تھا. جو نافرمان تھا اس کا خوبصورت باغ تھا اور وہ تکبر اور غرور کر رہا تھا, اس کے ساتھی نے اسے سمجھایا لیکن وہ اس کو نہ سمجھ سکا, تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس تمام باغ کو تباہ و برباد کر دیا, اس کا ذکر اس رکوع کے اندر فرمایا. اور سورہ بنی 15 پارے کے آخری رکوع سے ماقبل نے آخری 2 رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت خضر کے واقعے کو ذکر فرمایا, جو سورہ بنی اسرائیل کی رکوع نمبر 9 اور رکوع نمبر 10 ہے. یہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ جو ہے رہتے ہیں اور چند واقعات دیکھتے ہیں, مثال کے طور پر کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں اور وہ کشتی کو توڑتے جس پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اعتراض کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ایک لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام قتل کر دیتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں. تیسرے جگہ ایک بستی سے ان کا گزر ہوتا ہے اور ایک دیوار گرنے کے قریب تھی, پہلے انہوں نے وہاں سے کھانا طلب کیا تھا تو اہل بستی نے ان کو روک دیا تھا کہ ہم تمہارے مہمان نوازی نہیں کر سکتے. تو اس بستی کے اندر اس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کسی معاوضے کے سیدھا کر دیا تھا, جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے پھر اعتراض کیا کہ آپ اگر چاہتے تو ان سے کچھ اجرت لے لیتے تاکہ ہم کچھ کھا بھی لیتے, جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے معذرت کی کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, آپ کی عذر مکمل ہو چکی, اور ان تینوں باتوں کی تعبیر یہ بتلائی کہ کشتی کو تو میں نے اس لیے تھوڑا تھا کہ درحقیقت یہ کشتی 10 اپاجن بھائیوں کی تھی, 10 بھائیوں کی تھی جن میں 5 سلامت تھے 5 اپاجن تھے, اور اس دریا کے پار جو ایک بادشاہ تھا جو صحیح سالم کشتی کو لے لیا کرتا تھا, تو میں نے اس کشتی میں سے ایک ٹکڑا نکال لیا اب اس میں جو ہے پانی نہیں آئے گا، مگر وہ بادشاہ اس کشتی کو چھینے گا نہیں تاکہ ان غریبوں کا جو ہے وہ گزر بسر ہو سکے۔ جس بچے کو میں نے قتل کیا اس لیے کہ وہ خود نافرمان تھا، اس کے والدین جو ہے فرمان بردار تھے، اور اس کی وجہ سے ممکن تھا کہ وہ کفر کے اندر مبتلا ہو جاتے، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ اور جس دیوار کو میں نے سیدھا کیا تھا وہ دو یتیم بچوں کی تھی، جس کے نیچے ان کے خزانہ دفن تھا، تو تیرے رب نے یہ چاہا کہ ان کی امانت ان تک پہنچے اور وہ بالغ ہو جاتے، اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اگر میں اس کو سیدھا نہ کرتا وہ دیوار گر جاتی تو یہ شہر والے بستی والے ان کے خزانے کو لوٹ لیتے۔ اور مفسرین کرام نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ ان کے آبا و اجداد میں ساتویں پشت میں جا کر ایک نیک شخص تھا، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اولاد کی اس خزانے کی حفاظت فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر والدین آبا و اجداد میں کوئی نیک ہو تو اس کا فائدہ اس کے اولاد کو دنیا میں پہنچتا ہے اور آخرت میں تو پہنچتا ہی پہنچتا ہے۔ جیسے سورۃ طور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ والدین کی وجہ سے جو ہے ان کے اولاد کو، یا اولاد کی وجہ ان کے والدین کو جو ہے مرتبہ اور مقام عطا کیا جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے رکوع نمبر 11 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سکندر ذوالقرنین کا ذکر فرمایا کہ جنہوں نے مختلف اسفار کیے، ان سفروں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع کے آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مگر میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور بے شک تمہارا رب جو ہے وہ ایک ہے۔ اب یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو، یعنی میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تو یہ کیوں فرمایا؟ اس بات پر غور کرنا چاہیے، اس کے پس منظر پر جانا چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہو گئے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی چند معجزات عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر مردوں کو زندہ فرماتے تھے، برس والوں کو جو ہے تندرست فرمایا کرتے تھے، نابینا جو ہے نابینا ہوتا تھا تو اس کے آنکھوں پر اپنے ہاتھ کو مس کرتے تو وہ صحتیاب ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے بچوں کو یہ بتاتے کہ آج تمہارے گھر میں کیا پھکا ہوا ہے، کیا کھانا ہے، کیا جو ہے جمع کر رکھا ہوا ہے تمہارے گھر کے اندر۔ تو یہ چند معجزات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیکھ کر لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بعد میں تو خدا تسلیم کر لیا، بعد میں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، وہ ایک دو تین چار نہیں بلکہ بے شمار معجز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائے۔ تو اس آیت کے پس منظر پر جب غور کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا سمجھنا شروع کر دیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے زبان سے کہلوایا کہ اے محبوب تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں اور تمہارا رب جو وہ ایک ہی ہے۔ یہ آیت خود اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اس لیے پر فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا رب ایک ہے، میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہاری طرح انسان ہوں، ہاں مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر در حقیقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرما دی۔ جیسے بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر سمجھنا شروع کر دیا اور اپنے کتابوں کے اندر لکھ دیا کہ ان کی ایسی تعظیم کرو جیسے اپنے بڑے بھائی کی تعظیم کی جاتی ہے، معاذ اللہ اس قسم کے الفاظ جنہوں نے لکھا، تو اس شعبے کا جواب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی اپنے فرمان کے اندر مرحمت فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصال کے روضے جب رکھنا شروع کیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے۔ وصال کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ مسلسل تین دن، چار دن، پانچ دن، ہفتہ بھر کا روزہ جس میں افطار وغیرہ نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کا یہ دستور تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو جب دیکھا حضور سومے وصال رکھ رہے ہیں تو صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیے۔ اب کمزوری بڑی، وہ نماز جماعت میں جو ہے تعداد کم ہو گئی۔ حضور نے پوچھا کیا ماجرا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ نماز میں جو ہے لوگ کم ہو گئے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ صوبے وصال رکھ رہے ہیں، بعض لوگوں نے صوبے وصال رکھنا شروع کر دیے، کمزوری اتنی ہو گئی کہ وہ مسجد آ نہیں سکتے، گھر پہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت کے جب آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ اور عشر مبشرہ جیسے جلیل القدر صاحب موجود ہیں ان کی موجودگی میں سرکار ارشاد فرماتے ایوکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسے ہیں؟ فرمایا تم میں سے کون میرے جیسے ہیں؟ میرا رب مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے سو میں وصال رکھنے کی. یعنی سرکار نے یہاں پر فیصلہ کر دیا کہ میں تمہارے طرح ہوں. کس طریقے سے؟ اس اعتبار سے کہ میں رب نہیں ہوں اور تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں، تم میرے منصب کو پہنچ نہیں سکتے. مجھے رب مت کہنا، اس اعتبار سے میں تمہارے جیسا ہوں، اور تم اس اعتبار سے میرے جیسے نہیں ہو سکتے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوں، تم میرے مرتبہ اور مقام کو پہنچ نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے، بعض لوگوں کو جو شبہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے. سورہ مریم کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر فرمایا کہ ان کی اولاد نہیں تھی. عمر مبارک آپ کی جو ہے 90 سال سے تجاوز کر چکی، بلکہ بعض روایات میں 120 سال اور 100 سال بھی آیا ہے، اور آپ کے زوجہ کا عمر بھی جو ہے وہ 90 سال سے اوپر ہے. جب دیکھتے ہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کے پاس جو بے موسم کے پل آتے ہیں، جو پوچھتے ہیں مریم یہ پل کہاں سے آتے ہیں، تو عرض کرتی ہے کہ میرا رب جو ہے مجھے عطا کرتا ہے، وہ جیسے چاہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے. تو اس وقت حضرت ذکر علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، جس مقام پر حضرت مریم عبادت کیا کرتی تھی وہاں پر کڑے ہو کر عرض کرتے، الہ العالمین تو اگر مریم کو بے موسم پل دے سکتا تو مجھے اولاد بھی تو عطا کر سکتا ہے، تو مجھے اولاد عطا کر دے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور یوں فرشتے نے آپ پر بشارت دی کہ آپ کو جو اللہ تبارک و تعالی بیٹا عطا کرے گا جن کا نام یحییٰ ہے، اور آج سے پہلے کبھی اس کا نام یحییٰ نہیں ہوا. یعنی حضرت زکریا سے پہلے جتنے بھی زمانے کے اندر جتنے لوگ گزرے تھے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نام یحییٰ رکھا، تو ان کی بشارت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. اس واقعے سے ہمیں ایک بہت ہی اہم جو ہے مسئلے کی طرف رہنمائی ملتی ہے کہ جہاں بزرگ حضرات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہوں، تو ان مقامات میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب دعا کی جاتی ہے تو وہ اجابت کے زیادہ قریب ہے. دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام کہاں دعا کر رہے ہیں، اس محراب کے اندر، جس محراب کے اندر حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ عبادت کیا کرتی تھی، تو ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام و تسلیم کی دعا کو قبول فرمایا. دوسرے رکوع کے اندر حضرت مریم علیہ السلام و تسلیم کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی ولادت کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا. جب جبریل امین ان کے پاس آتے ہیں اور فرماتے کہ اللہ میں تمہیں جو ہے، حضرت مریم ان سے عرض کرتی ہے کہ میں تم سے پناہ چاہتی ہوں اگر تم جو ہے رحمان کے بندے ہو، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. تو حضرت مریم عرض کرتی ہے کہ میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے، نہ تو مجھ کو آج تک کسی مرد نے چھوا اور نہ میں بدکار ہوں، میرے اولاد کیسے ہوگی؟ تو اس وقت جبریل امین نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بیٹا عطا کرے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ مجھ پر آسان ہے اور میں اس کو لوگوں کے لیے نشانی بناؤں گا، اور میری طرف سے وہ رحمت ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا. اب حضرت مریم علیہ السلام کو جب قلب اطمینان ہوا تو جبریل امین بعض روایتوں کے مطابق آپ کے آستین میں اور بعض روایت میں آپ کے گریوان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے پھونکتے ہیں، جس سے آپ جو ہے امید سے ہو جاتی ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت جب قریب آتی ہے تو آپ وہاں سے بیت المقدس سے نکل کر بیت اللحم تشریف لے جاتی ہے، اور وہاں جو ہے ایک کھجور کا درخت ہوتا ہے جو سوکھا ہے، اس مقام پر جب آپ کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے تو پشیمانی جو ہوتی کہ کاش آج سے پہلے میں جو ہے مر کر مٹی ہو چکی ہوتی، تو اس وقت جبریل امین نیچے کے جانب سے، یہ مقام تھوڑا سا اوپر تھا وہ نیچے تھے، وہاں سے آواز دیتے ہیں کہ غم نہ کھا اور تیرے رب نے ایک نہر بہا دی تیرے نیچے سے. یہ نہر یا تو جبریل امین کے پر مارنے سے تھا یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاؤں کے ٹھوکر سے چشمہ جاری ہو گیا تھا. فرمایا کہ کھجور کو پکڑ اور اس کو اپنی طرف کھینچ، جو سوکھا درخت تھا تنا تھا اس کو جیسے حضرت مریم ہاتھ لگاتی ہے تو وہ جو ہے ایک دم سرسبز و شاداب بن جاتا ہے، اس پر کھجور آ جاتے ہیں اور وہ پھک جاتے ہیں اور پک کر وہ نیچے گرتے ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام اس میں سے کھاتی ہے جو زچا کے لیے بہترین غذا ہے. اور پھر ان سے یہ فرمایا جاتا ہے کہ کھجور کھا، اس پانی میں سپی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، اور اگر تمہیں کوئی شخص دیکھے تو تم ان سے کہنا کہ آج میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، میں کسی سے کلام نہیں کروں گی، کسی انسان سے میں آج گفتگو نہیں کروں گی، کیونکہ ان کے شریعت کے اندر باتوں سے بھی روزہ رکھا جاتا تھا، ہماری شریعت کے اندر یہ منسوخ کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت مریم جو ان کے لے کر آتی اپنے قوم کے پاس اور قوم اس کو دیکھتی ہے تو اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں اور وہ رونا شروع کر دیتے قوم والے، اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا تعلق جو ہے ایک معزز گھرانے سے تھا، ان کے جو ہے ایسے گھرانے سے کہ جن کے آبا و اجداد سارے علماء گزرے اور بعض انبیاء وغیرہ، ان کے گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اس لیے وہ لوگ بڑے پشیمان ہو گئے اور رونے لگے، کہنے لگے کہ اے مریم تم نے کیا کر دیا۔ تو اس پر حضرت مریم نے کوئی جواب نہ دیا، اشارہ کیا تو کہنے لگے ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں، جو جھولے کے اندر ہو وہ کیسے گفتگو کرے گا۔ جس پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جھولا دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنے بائیں ہاتھ کو یوں رکھ کر ارشاد فرمایا کہ انی عبداللہ، یوں اپنی طرف اشارہ کیا کہ انی عبداللہ، بائیں ہاتھ یوں رکھ کر سیدھے ہاتھ سے اشارہ، انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تبارک و تعالی مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ اب دیکھیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کلام کا آغاز کس سے ہو رہا ہے، کہ ان کو پتا ہے کہ یہ آگے چل کر میرے یہ امت مجھ کو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرائے گی، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے برات کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو میں خدا نہیں ہوں، خدا کا بیٹا نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ہوں اور اللہ کا نبی ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے کتاب عطا کی، اور اس کے بعد اب اپنی والدہ کی برات کا اظہار کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ وبرم بوالدتی، اور اپنے ماں سے مجھے نیک سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا گیا ہے۔ تو یوں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بات کی گواہی دی۔ یا اس واقعے سے ایک اور اہم مسئلہ جو عقائد اہل سنت پر جس سے روشنی پڑتی ہے، وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان کہ انما انا رسول ربی کے لیے احبال کی غلام زکیا، کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں تجھے ایک سترا بیٹا دوں گا۔ یہ الفاظ کون ادا کر رہے حضرت جبریل امین، کہ میں تجھے بیٹا دوں گا، حالانکہ حقیقت میں دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن جبریل امین کہہ رہے کہ میں تجھے دوں گا۔ تو یہاں اسناد مجازی ہے، اسناد مجازی کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے تجھ کو عطا کروں گا۔ تو یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ جب بزرگوں کے مدار پر جاتے ہیں یا کسی زندہ بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اولاد کا سوال کرتے ہیں، یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ یہ خدا یہ دے سکتے ہیں ذاتی طور پر، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ جب سوال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سوال کو، ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہم جو ہے اولیاء کرام کے بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے وہ ہمیں عطا کرتے ہیں، اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کے ماں سوا کسی اور در سے کوئی کسی کو کچھ مل نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک ہمیں تمام جہاں کی کنجی عطا کر دی۔ دینے والا رب کے ذات ہے اور تقسیم کرنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات بابرکت ہے، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم، کہ میرا رب مجھ کو عطا کرنے والا ہے اور میں اس کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد کے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر فرمایا، یعنی رکوع نمبر 3 کے اندر، رکوع نمبر 4 کے اندر حضرت موسیٰ حضرت ادریس کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کے اندر قیامت کے کچھ احوال کو ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو نیک بندے ہیں جو ایمان لائے ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں ان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ جل و جلالہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ ہم علی الا البلاغ، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم نور قلوبنا بنور القران وزين اخلاقنا بالقران وادخلنا في الجنه بالقران ونجنا من النار بالقران۔ الہ العالمین، جتنے مؤمن بیمار تمام کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرما، بالخصوص قبلہ شاہ صاحب کو صحت یابی عطا فرما، جملہ امراض سے سبکدوشی عطا فرما، صحت و عافیت نصیب فرما، ان کے سایہ کو تادیر ہمارے سر پر قائم دائم فرما، ہمیں ان کی فرود و برکات سے مستفید فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔